الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار خامية. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة القارعة یہ ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. ارشاد باری ہے القارعہ تو مل قارعہ. ان صورتوں میں قیام قیامت کے مختلف اعمال ارشاد ہوئے ہیں. اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ساری صورتیں بہ یک وقت واقعہ ہوں گی. اس میں ارشاد ہوتا ہے القارعہ تو ملکارعہ. وہ کھڑکھڑانے والی یعنی ہر چیز کو ہلا جلا کر رکھ دینے والی. کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی. ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. ایک دوسرے سے پٹکے گی, گرے گی, ٹوٹے گی, پھوٹے گی. اور اے مخاطب تجھے کیا خبر وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی. تو کیا جانتا ہے وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی. فلسفہ کا ایک اپنا انداز ہے سوچنے کا. اور جتنا بھی جو بھی سوچتا ہے بالآخر اسی بات کی تائید ہوتی ہے جو قرآن حکیم بلا تکلف ارشاد فرما دیتا ہے. فلسفہ کہتے ہیں کہ جس طرح زمین ہے اس طرح کے بے شمار سیارے فضا میں موجود ہیں. سورج ہے, چاند ہے, ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ بہت کم ہیں. ان سے خربوں گنا زیادہ وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. یہ سارے اس سے جو سماوی میں آسمان کے اندر جو خلا ہے اس کے اندر تیر رہے ہیں. یہ سارے متحرک ہیں, کوئی بھی اپنی جگہ پہ ساکن نہیں ہے. سورج, چاند, ستارے, سیارے, ہر کوئی گردش کر رہا ہے. یہی کام, یہی بات قرآن حکیم بھی بتاتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ رواں دواں ہے. لیکن قدرت نے, فطرت نے ہر ایک کا ایک راستہ اور اوقات متعین کر دیے ہیں. لمحہ بہ لمحہ ہر سیارہ, ہر ستارہ اپنی حد کے اندر رہتا ہے. فلسفہ کہتے ہیں ایک بڑے سے تھال میں آپ بہت سے بینگن رکھ لیں الگ الگ جگہ پر اور اس کو اس طرح ہلاتے رہیں. وہ ہلتا رہے, وہ ہلتے رہیں گے آہستہ آہستہ, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپس میں ٹکرائیں گے. کب تک آپ ایک انداز سے ہلاتے رہیں, کسی مشین پہ رکھ دیں جو سے آہستہ آہستہ ہلاتی رہے. ایک دن, دو دن, ہفتہ, دس دن, آخر وہ سارے ٹکرا جائے. تو فلسفہ کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے سیارے جب سماوی میں ہیں اور یہ حرکت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ٹکرا جائے، اور جب یہ ٹکرائیں گے تو کچھ باقی نہیں بچے گا، پھر ہر چیز تباہ ہو جائے. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ قیامت ہوگی، اللہ کریم اسے قائم کریں گے اور یہ اس کے نظام کا حصہ ہے. جب تک وہ چاہتا ہے ہر ستارہ ہر سیارہ اپنی حد کے اندر چل رہا ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو یہ ٹکرائیں گے. اور جب اندازہ کیجئے، ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے کہ یہ سیارے اور ستارے جب ٹکرائیں گے تو کتنی بڑی آواز پیدا ہوگی، کتنے بڑے دھماکے ہوں گے. ایک دھماکہ تو نہیں ہوگا، یہ جو خربوں کی تعداد میں جوں جوں ٹکراتے جائیں گے دھماکے ہوں گے، کتنے زلزلے آئیں گے، کس قدر حل جل ہوگی، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. اس منظر کی منظر کشی یہاں کی جا رہی ہے. القارعہ، وہ جو ہر چیز کو کھڑکا دے گی، کھڑکھڑانے والی. اے مخاطب، تو نہیں جان سکتا وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہوگی، تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا. تو سوچتا بھی رہے تو سمجھ نہیں سکتا، اتنا بڑا وہ کھڑاک ہوگا، اتنے بڑے دھماکے ہوں گے، اتنے بڑے زلزلے آئیں گے، اتنی بڑی وہ چیزیں. تو قرآن جو بتا رہا ہے وہ تو حق ہے. میں فلسفہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انسانی سوچ بھی بالآخر اسی حد پہ پہنچتی ہے جو قرآن بے تکلف بتا دیتا ہے. وما ادراک ما القارعہ، تجھے کیسے پتا چل سکتا ہے، تجھے کیا خبر وہ دھماکے کیا ہوں گے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہوگی. چونکہ سننے دیکھنے اور برتنے میں بڑا فرق ہے. ایک آدمی ایک واقعہ سنتا ہے، بے شک وہ اس کی کیفیت اس کے حالات پر غور کرتا ہے، لیکن جو اس میں موجود ہوتا ہے، جو آنکھوں دیکھتا ہے، اس کا حال اور ہے. جس پر بیتتا ہے اس کا حال اور ہے. جس کو خبر پہنچی اس کی کیفیت اور ہے، جس نے خود ہوتے ہوئے دیکھا اس کی کیفیات اور ہے، اور جو اس میں موجود تھا جس پر وہ بیتا اس کا حال اور ہے. تو فرمایا تجھے کیسے خبر ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ہوگا. اس دن یہ ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تمام انسانوں کو زندہ کر دیا جائے گا. کوئی زی روح زندہ نہیں رہے گا تو قیامت آئے گی. قیامت آئے گی تو جو ہوں گے سب تباہ ہو جائیں گے. پھر نفخ ثانیہ ہوگا تو وہ دوبارہ اتنا ارتعاش پیدا کرے گا کہ جہاں جہاں جو کوئی ہے ہر زی روح پھر زندہ ہو جائے گا. اور انسان ٹڈی دل کی طرح، لشکروں کے لشکر، بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح، بے ترتیب ٹڈیوں کی طرح نکل پڑیں گے زمین سے اور دوڑیں گے میدان حشر کی طرف. کوئی پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں سے نکل رہا ہوگا. ہم اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسانوں تک جن پر قیامت قائم ہوگی، سارے بیک وقت جب نکلیں گے تو کتنی مخلوق ہوگی. پھر کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ایک جگہ سب ایک جیسے لوگ دفن ہوں، نیک بد، اچھے برے، کالے پیلے، سفید سیاہ، سارے متفرق بھرے پڑی ہے زمین کا سینہ، تو ہر طرح کے انسان ہر جگہ سے نکل پڑیں گے اور دوڑیں گے میدان حشر کی طرف. یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھری ہوئی ٹڈیوں کے لشکروں کی طرح میدان حشر میں پہنچیں گے تو وہاں گروہ بندی ہوگی، جس کے نظریات جس سے ملتے ہوں گے اس گروہ میں اسے شمار کیا جائے گا. بلکہ حدیث شریف کا مفہوم تو یہ ہے کہ جس کی مشابہت بھی جس سے ملتی ہوگی، الفاظ آتے ہیں من تشبہ بقوم، جو جس قوم کے مشابہ ہوگا فہو منہم، اسے ان میں کھڑا کیا جائے گا. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میدان میں پہنچ کر تو پھر مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، لیکن جب نکلیں گے زمین کے سینے سے تو کالے سفید، چھوٹے بڑے، اچھے برے، ہر جگہ سے ہر طرح کے نکلیں گے اور دوڑیں گے میدان حشر کی طرف. تو فرمایا جس طرح منتشر اور بے ترتیب ٹڈیوں کے لشکر نکل پڑتے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتی کون کدھر سے کہاں آ رہا ہے. وتكون الجبال كالإهن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی پشم ہوتی ہے. اب تو مشینی دور آ گیا ہے، تو ہمارے لڑکپن تک جو عید ہم نے دیکھا اس میں یہ اون اور پشم جو ہے یہ بھی دھنکی جاتی تھی. تو روئی بھی دھنکی جائے تو ذرا ذرا سے ریزے اور بالوں میں بٹ جاتی ہے، لیکن پشم تو ہوتے ہی بال ہے نا، تو جب اسے دھنکے جاتا ہے تو ایک ایک بال الگ ہو کر پھیلتا ہے اور پھر زمین پر گر کر جمع ہوتا رہتا ہے. تو ہمارے یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی پشم کی طرح چھوٹے چھوٹے ریزوں میں اڑ کر زمین پہ پھیل جائیں گے. کوئی زمین میں جگہ اونچی نیچی نہیں رہے گی، ایک چٹیل میدان بن جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اس طرح کی نہیں رہے گی، دوسری طرح کی ہو جائے گی. تو ہوگا کیا، اتنا بڑا زلزلہ، اتنی بڑی کھڑکھڑاہٹ، اتنا بڑا ٹکراؤ، اتنا بڑا حادثہ ایک دفعہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر حیات بخشی جائے گی ہر چیز کو. جو چیز ایک دفعہ دنیا میں ظاہر ہوئی ہے میدان حشر میں پھر ظاہر ہوگی، انسان، حیوان، چرند، پرند، کوئی حساب دینے کے لیے، کوئی گواہی دینے کے لیے، کوئی بتانے کے لیے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، کسی سینگ والی بکری نے کسی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب اسے دیا دلایا جائے گا، برابر کیا جائے گا. یعنی جانوروں کا بھی محاسبہ کیا جائے گا کہ کسی نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی. تو انسان کو تو اللہ نے معاشرے میں بڑے وسیع اختیارات دیے ہیں، یہ تو روح زمین کو بہت سے رنگوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ خود سدھرتا ہے تو روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیتا ہے، یہ بگڑتا ہے تو اسی معاشرے، اسی روح زمین کو اسی نوع انسانی کو ظلم اور جور اور کفر اور بت پرستی سے بھر دیتا ہے. اس سارے اندھیر میں ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا. فرمایا جب یہ سب ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اعمال کو تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا. یا اللہ, یہ بڑی عجیب بات ہے, ایک بندے نے نماز پڑھی, فرض ادا کر دیا, ٹھیک ہو گیا, فرمایا نہیں, اسے ترازو میں رکھا جائے گا, اس میں وزن کس بات کا ہوگا؟ اس کے خلوص نیت کا, اس کے کھرے پن کا. اس میں خلوص کتنا تھا, اللہ کی رضا کی طلب کتنی تھی. وہ نماز اللہ کے لیے تھی, اپنی شہرت کے لیے تھی, لوگ مجھے نیک سمجھیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی, یا اصلاح نفس کے لیے تھی؟ خوبصورت باتیں کرتا ایک آدمی, لوگوں پر اپنی نیکی کی دھونس بٹھانا چاہتا ہے, یا درد دل سے کرتا ہے, نیکی پھیلانا چاہتا ہے. اب یہ جو دل کی کیفیت ہے, خلوص ہے, اسے تو کوئی نہیں جانچ سکتا. وہی جانے جو دلوں کے حال جانتا ہے. تو وہ جتنا خلوص کسی کام میں ہوگا اس میں اتنا وزن ہوگا, جتنا خلوص کم ہوگا اتنا اس میں وزن نہیں ہوگا, وہ چھلکا ہوگا, اس میں اصل نہیں ہوگا. اب آپ اخروٹ ہے یا بادام ہے, اس میں سے گری نکال دیں تو باقی وزن کیا رہ جائے گا؟ چھلکے کا. گری اس میں موجود ہو تو اس کا وزن گری کا ہوگا. تو وہ خلوص اور للہیت ہوگی عمل میں تو اس کا وزن ٹھیک ہوگا, نہیں ہوگی تو وزن بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اعمال کا وزن کیا جائے گا. جس کا وزن بھاری ہوگا, یعنی خطاؤں کو بھی تولا جائے گا, خطاؤں میں بھی ایک وزن ہوتا ہے. حادثاتی طور پر خطا ہو گئی, جانتا نہیں تھا کہ یہ جرم ہے اور کر بیٹھا, پتہ چلا, توبہ کی, اڑویا دھویا, اسے چھوڑ دیا. ایک ہوتا ہے جانتا ہے, کہتا ہے میں کروں گا, اس کا وزن اور ہوگا. ایک ہے غلطی سے ہو گئی, ایک ہے اس نے توبہ کر لی, معاف ہوگی, کوئی وزن نہیں ہوگا, ختم ہوگی, اس کا وزن بھی ختم ہوگا, اللہ نے معاف کر دی, مٹ گئی. تو فرمایا تولا جائے گا نیکیوں کو بھی برائیوں کو. جس کا وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا, فیشت راضیہ, وہ اپنی پسند کی عیش میں ہوگا, پھر اس کی مرضی, وہ کیا چاہتا ہے اس کے مطابق اسے نعمتیں دے دی جائیں گی, جو چاہے گا پائے گا. اسی کو کسی بزرگ نے بڑا آسان کر دیا تھا یہ فرما کر کہ اس دنیا میں اس طرح جیو جس طرح اللہ چاہتا ہے, اس دنیا میں وہ تمہیں اس طرح رکھے گا جیسے تم چاہتے. اسی آیت کے اس جملے کو اس نے بڑا آسان کر دیا کہ اس دنیا میں تم اس طرح جیو جس طرح اللہ چاہتے ہیں, اس دنیا میں وہ تمہاری زندگی ایسی کر دے گا جیسی تم چاہو. فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ, وہ اپنی پسند کی عیش میں ہوں گے, موج میں ہوں گے, جو چاہیں گے وہ پائیں گے. عجیب, ہماری سمجھ سے باہر نعمتیں ہوں گی. میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا اہل جنت کے مختلف حالات کا، تو صرف ان کی جو رہائش کی منازل ہیں، پہلی دوسری تیسری منزل پر چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں، وہ بھی عجیب ہیں. عام درجے کا جو جنتی ہے کوئی سیڑھی نظر نہیں آتی، اوپر جانا چاہتا ہے پاؤں اٹھاتا ہے تو سامنے سیڑھی آ جاتی ہے، اس پہ کھڑا ہوتا ہے آگے دوسری بن جاتی ہے، آگے تیسری بن، پچھلی ختم ہوتی جاتی، اوپر پہنچ جاتا ہے کوئی سیڑھی نہیں، اترنا چاہتا ہے تو سامنے سیڑھی ایک سٹیپ بن جاتا ہے، اس پہ اترتے آگے دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، پیچھے ختم ہوتا جاتا ہے. حیرت ہوتی ہے. اس سے اعلیٰ درجے کا ہے تو قدم اٹھاتا ہے سٹیپ بن جائے، وہ سٹیپ اسے اٹھا کر اوپر پہنچا دیتا ہے، پھر قدم نہیں اٹھانا پڑتا. اس سے اوپر کے درجے کا ہے وہ دیکھتا ہے اس منزل پہ جانے تو دیکھتا ہے تو وہاں کھڑا ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے اس منزل پہ جانے تو خود کو وہاں پاتا ہے، ارادہ کرتا ہے نیچے جانے تو خود کو نیچے پاتا ہے. تو ہماری سمجھ اور سوچ سے بالا تر نعمتیں ہیں. حضور کا ارشاد برحق ہے کہ اس دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آخرت کی جنت کی نعمتیں کیا کیا ہوں. تو فرمایا ہوا فیشیت راضیہ، اپنی پسند کی موج میں ہوں گے، جو وہ چاہیں گے اس کے مطابق وہ آرام میں ہوں گے. اب یہ تو تقاضے مسلمان کے ساتھ ہیں جس کا ایمان کا دعویٰ ہے. اب جو کام اس نے ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت سمجھ کر، نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر خلوص سے کیا، اس خلوص کا وزن ہوگا، کتنا رسمن کیا، کتنا صدق دل سے کیا. اب ایک بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں، آخرت پر یقین ہی نہیں، تو اس کی نیکی تو نیکی نہیں ہے. یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، اور ہمارے آج کے لوگ اور خصوصاً نوجوان نسل جو ہے یہ بڑے سوال کرتی ہے. ایک سوال مجھ پر بھی ایک نوجوان نے کیا، راولپنڈی ایک جنرل صاحب تھے، ان کے ہاں بیٹھے تھے، تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ جی مدر ٹریسا بھی جہنم میں جائے گی؟ مدر ٹریسا ایک عیسائی خاتون تھی، اس نے ساری عمر بیماروں کی خدمت کی، بڑا کام کیا. میں نے کہا برخوردار، کسی فرد کا نام لے کر بتانا یہ ممکن نہیں ہے وہ جنتی ہے یا دوست کی. اللہ نے اصول اور قاعدے بتائے ہیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر سوال کر دیا تھا جب انہوں نے بتایا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنمی ہے، دوزخ میں جائے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا. تو اس میں سیاست بھی تھی اس کے سوال میں. اس نے کہا فما بال القرون الاولى، پہلوں کا کیا ہوگا، ہمارے باپ دادا جو اسی مذہب پر مر گئے. کیونکہ فرعونوں کی حکومت بھی 400 سال رہی. یہ جو فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اس سے پہلے 400 صدیوں سے یہ خدائی دعویٰ کرتے آ رہے تھے. اللہ کے حوصلے بھی بڑے ہیں، بڑی مہلت دیتا ہے انسانوں. تو اس نے کہا یہ 400 صدیوں میں جو گزر گئے جو فرعونوں کو خدا مانتے، ان کا کیا؟ تو اس میں سیاست بھی تھی، اسے پتا تھا کہ موسیٰ کہیں گے وہ دوزخی ہیں تو یہ سارے بھڑک اٹھیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو دوزخی بتاتا ہے. اس نے کہا فما بال القرون الاولى، پہلوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا علمها عند ربی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان کا معاملہ میرے پروردگار کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانے اور وہ جانے، میری بات تمہارے ساتھ ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں تم میں سے جو نہیں مانے گا وہ جہنم جائے گا. سیدھی سی بات. وہ کہاں گئے وہ جانے اور اللہ جانے. میں نے کہا بھائی الف بے جیم نام لے کر نہیں کہا جا سکتا, وہ بندہ جانے اور رب جانے. ایک اصول ہے جو اللہ پر, اللہ کے نبی پر, اللہ کی کتاب پر, آخرت پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنم. اب اس اصول میں کون کون آتا ہے کون نہیں آتا. کافر بھی نیک کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے, ضائع نہیں کیا جاتا. اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, تو نیکی کس لیے کرتے ہیں؟ آخرت پر تو یقین نہیں ہے, ظاہر ہے آخرت کے لیے نہیں کرتے, تو پھر کسی دنیا فائدے کے لیے کرتے ہوں گے, شہرت کے لیے کرتے ہوں گے, دولت کے لیے کرتے ہوں گے. تو وہ شہرت یا دولت یا جو ان کا مقصد ہے انہیں دے دیا جاتا ہے دنیا میں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ دکان پر جاتے ہیں, 100 روپیہ دیتے ہیں دکاندار کو, کہتے ہیں مجھے 100 روپے کی چینی دے دو, وہ 100 روپے کی چینی دے. پھر آپ کہتے ہیں دکان میں تو وہ چیز بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ مجھے کیوں نہیں. بھائی آپ نے چینی کے لیے پیمنٹ کی, آپ کو چینی مل گئی, اب باقی ساری چیزیں تو 100 روپے میں نہیں ملے. یہ حساب عند اللہ بھی ہے. آپ نے شہرت کے لیے نیکی کی, آپ کو شہرت مل گئی. آپ نے دولت کے لیے نیکی کی, آپ کو دولت مل گئی. آپ نے اپنی پارسائی کا پرچار کرنے کے لیے نیکی کی, لوگوں نے آپ کو پرسا کہہ دیا پارسا. پھر اور کیا چاہتے ہو؟ آخرت کو پھر کیا ملے گا؟ آپ نے اللہ پر ایمان لا کر نبی کے حکم کے مطابق آخرت کے لیے نیکی کی, پھر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں نے تو اس کے لیے کام کیا تھا. اس کی جانچ ہوگی کہ کتنے خلوص سے, کتنا نبی کے حکم کے مطابق کیا تھا. اگر اس میں وزن ہوگا, جان ہوگی, فرمایا موج کریں. اما من خفت مبا, جن کے نیک اعمال میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا, میں چھلکے ہوں گے, جن کا بدلہ وہ دنیا میں لے چکے, اگر نیکی کی بھی تو اس کا بدلہ دنیا میں لے چکے, اب آخرت میں تو اس کا کچھ بھی نہیں. جس کام کے لیے کیش دیا تھا وہ چیز مل گئی, اب دکان میں تم کا کچھ بھی نہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا انجام ہاویہ ہوگا. کہتے ہیں ماں کو, ماں بنیاد بھی ہوتی ہے بندے کی, پرورش کی جگہ بھی ہوتی ہے, پناہ گاہ بھی ہوتی ہے. بوڑھا بھی ہو جائے اور اس کی ماں زندہ ہو تو ماں ہی اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے, شجر سایہ دار ہوتی ہے, دعاؤں کا خزانہ ہوتی ہے. فرمایا اس کی ماں حاویہ ہوگی, یعنی اس کا ٹھکانہ, اس کی جائے پناہ, اس کا سارا کچھ کیا ذرا حاویہ ہوگا. حاویہ دوزخ کا ایک حصہ ہے. فما ادراک ما حاویہ, مخاطب تجھے کیا خبر حاویہ کیا ہے؟ نار خامیہ, حاویہ کی ہر شے دہکتی ہوئی آگ. جوتا, کپڑا, کھانا, پانی, بستر, چارپائی, مکان, کمرہ, کوئی کسی چیز کا نام لو, حاویہ میں ہر چیز انتہائی دہکتی ہوئی تیز آگ سے بنی ہے. جدھر نظر کرو, جس چیز کو ہاتھ لگاؤ, جس چیز, ہر طرف آگ ہے. کھانا بھی آگ ہے, پینا بھی آگ ہے, لباس بھی آگ ہے, بستر بھی آگ ہے, مکان بھی آگ ہے, چارپائی بھی آگ ہے. ما ادراک ما حاویہ, اے مخاطب تجھے کیا خبر حاویہ کیا ہے؟ نار خامیا، ہر چیز دہکتی ہوئی آگ ہے، انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ ہے ہر چیز، جوتا، کپڑا، ٹوپی، لباس، پگڑی، تلوار، قمیض، بنیان، جدھر جاتا ہے کپڑا پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، ہر چیز دہکتی ہوئی آگ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.